الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہوا تھا پچھلی کلاس کے اندر، اور پہلی چھ آیات ہیں وہ ہم نے کر لی تھیں۔ پہلی چھ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی طرف اور اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہی ہے جس نے تورات، انجیل اور قرآن، ان تمام کتابوں کا اتارنے والا، وہ ایک ہی رب ہے۔ پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں ہے جو کہ مخفی ہے اللہ سے، نہ زمین کی گہرائیوں تک، نہ آسمان میں کہیں بھی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ تمہارے رحموں میں، ماؤں کے رحموں میں، جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح جینیٹکس ہوتے ہیں، اب میل فیمیل کے جو جینز ہوں گے ان کو اگر بے شک بالفرض ان کو لسٹ ڈاؤن کر بھی لیا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ان کا آف اسپرنگ ہوگا وہ کیسا ہوگا، اور ہر دفعہ ایک جیسا آف اسپرنگ نہیں آتا ہے۔ اگر پانچ بہن بھائی ہیں تو پانچ کے پانچ ڈفرینٹ ہوں گے، ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوگی، ان کا مزاج ڈفرینٹ ہوگا، ان کی شکل صورت ڈفرینٹ ہوگی۔ ہو سکتا ہے پہلے کم ایج کے اندر کسی کی شکل اپنی امی کی سائڈ پہ زیادہ جاتی ہو، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ وہی چند سالوں کے بعد جو ہے اس کی کوئی اور فیچرز جو ہیں وہ اپنے پیٹرنل سائڈ کے اوپر زیادہ جانا شروع ہو جائیں۔ تو یہ اس چیز کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جتنا کچھ بھی ایمبریولوجی کے اندر ہے وہ سب کو جو ہے صرف نالج ہے کہ ہاں یہ ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی العزیز ہے اور وہی حکیم ہے۔ آیت نمبر 7 جو ہے اس سے ہم نے آج کی کلاس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ هو الذی، وہی ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی آپ کے اوپر، منہ، جس میں ہیں، آیات محکمات، جس میں آیات ہیں جو کہ محکم ہیں، محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، جو کہ اصل بنیاد ہیں اصل کتاب کی، واخرى متشابہات، اور اس میں اور بھی آیات ہیں جو کہ متشابہ آیات ہیں۔ یہ جو آیت ہے، جو ہم آیت نمبر 7 جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت، یہ بیسکلی ایک اصول ہے قرآن کے اوپر، اس کے اندر کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح سمجھنا ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ آیات تو ہیں وہ محکم ہیں۔ محکم کا روٹ کیا ہے؟ حکم سے ہی ہے، حکم، ہا، کاف، میم، وہ چیز جو کہ پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے۔ حاکم وہ فیصلہ کرے جو کہ پکا ہے، اٹل ہے۔ استحکام کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بنیاد کو زیادہ سالڈ کرنا، استحکام کہتے ہیں اسے۔ یہ جو آرٹیکل جس طرح کے لکھے جاتے ہیں، استحکام پاکستان، اور یہ کیا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا۔ حکمت بھی اسی سے ہی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ علم کی پختگی۔ علم جو ہے وہ میچیور ہو جائے، جب پکا ہو جائے علم، پھر اسی کے لیے، ایسے ہی شخص کے لیے جس کے پاس یہ والا علم ہوگا، اسی کے لیے حکیم کا بھی لفظ ہو گیا۔ وہ اور بات ہے کہ وتھ ٹائم حکیم کا لفظ صرف نیرو ہو گیا میڈیسن سے ریلیٹڈ، لیکن ادروائز یہ حکمت کی بنیاد کے اوپر تھا۔ یہ تو محکم آیات وہ آیات ہیں جو پکی ہیں، کلیئر کٹ ہیں اور اٹل ہیں، جن کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، جن کے سمجھنے میں کوئی سیکنڈ اوپینین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آیات جو بالکل کلیئر ہیں، ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جس طرح عام طور پہ جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، وہ تمام آیات جو ہیں وہ محکم آیات ہوتی ہیں، جس میں نمازوں کا ذکر آ گیا اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر طہارت کا مسئلہ تھا وہ ذکر کر دیا، روزوں کے مسائل سے متعلق آ گیا، حج کے مسائل سے ریلیٹڈ آ گیا، وراثت کے احکامات کیا ہوں گے، ان کے بارے میں کس طرح ہوگا، طلاق اور نکاح سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دے دیے وہ کیا ہو گیا، سود حرام ہے اور جو چیزیں حلال ہیں وہ صدقات اور خیرات ہو گئے۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ والی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ کی باتیں جو گزر چکی ہیں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک باتیں ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ محکم آیات ہیں جن کا مفہوم واضح ہے۔ ہاں کسی ایک اینگل کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لفظ کے اوپر، خاص طور پہ کوئی ترجمے کے اندر ہو گیا کہ شاید اس سے مراد یہ ہے، شاید اس سے مراد یہ ہے، لیکن وہ مائنر اختلافات ہیں۔ وہ آیات جن کا مفہوم واضح ہے, ٹھیک ہے, جس کی بنیاد ہمارے سارا عمل کے اوپر ہوگی, ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ آیات محکم ہیں. ہن ام الکتاب سے مراد کے, اور یہی آیات جو ہیں یہ اصل بنیاد جڑ ہیں اس کتاب کی, ایسنس ہیں, اس ڈیوائن آرڈر کا ایسنس ہیں, یہ وہ آیات ہیں. وَأُخْرَى مُتَشَابِحَات, لیکن اسی قرآن کے اندر ایک اور پارٹ بھی ہے جو کہ متشابہات آیات ہے. اللہ ہی نے اتارا, سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے تھا, قرآن کی ایک ایک چیز کلیئر ہے, قرآن کی ایک ایک چیز واضح ہے, اس میں کوئی آلٹریشن نہیں ہوئی, کوئی چینج نہیں آیا, کوئی ڈسٹرکشن نہیں آئی, کوئی ڈکے نہیں ہوئی چیز, کوئی میموری سے بھولے نہیں, لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ چیزیں متشابہات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چیزوں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی, ہمارے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم ان کے بات کی جو ریالٹی ہے اس تک پہنچ سکیں. کوئی سائنس فکشن کی باتیں نہیں ہیں, ریالٹی کی باتیں ہیں, لیکن جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں, جو ہماری سینسز ہیں, اس کے دائرے اختیار میں وہ چیز نہیں آ سکتی. تو اس کے لیے صرف جتنا بتا دیا اس سے آگے بڑھ کے ہم جان نہیں سکتے. اس میں سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ وہ تمام آیات جن کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے. عقیدے کی جتنی بھی باتیں ہیں, عقیدے کی کیا باتیں ہیں, سب سے نمبر ون کیا ہے, سب سے ٹو بگن وتھ کیا ہے, اللہ کی ذات اور توحید. اللہ کی ذات اٹ سیلف ہمارے لیے, ہمارے جو پانچ سینسز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے, ان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے ہم جان نہیں سکتے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قدرت ہے ہم اس چیز کو ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے, وہ ہمارے کسی بھی ویو اینگل میں نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری ہیں, ٹھیک ہے, کاغذوں پہ اور یہ سلائڈز اور یہاں چیزوں پہ تو لکھی ہوئی ہیں, لیکن ان کا جو ذکر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اصل کتاب ہے اس میں سے یہ اتارا گیا, اس میں سے نازل کیا, اس کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ اس کے اوریجن کہاں سے ہے, کس طرح شروع ہوا تھا, کس طرح میڈیکل ٹیسٹ کریں گے, کیا کریں گے جس سے پتہ لگے گا. جنت جس کے بارے میں مسلسل وعدے کیے ہوئے ہم سے اور جو جو نعمتیں ہیں, ہمارے پاس کیا پروف ہے اس چیز کا کہ وہ ایگزسٹ کرتی بھی کہ نہیں کرتی, ہم نہیں اس کو پروف کر سکتے. ریئلٹی ہے, ہم نہیں پروف کر سکتے, ہمارے دائرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے. جہنم جس کے بارے میں اتنی چیزوں کا باتوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ, اور وہ چیزیں کیوں گنوائی گئی ہیں, تاکہ ہم لوگ اس چیز سے پناہ مانگیں, ہم اس چیز سے خوف کھائیں اور پناہ مانگیں, لیکن وہ ہمارے کسی بھی اس میں نہیں آ سکتی. قیامت کے بارے میں ہم لوگ کسی طرح سے نہیں جان سکتے کہ دوبارہ ہم زندہ ہوں گے, ڈے آف ججمنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ تقدیر, ہمیں بھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے, تقدیر ہے, تقدیر کے بارے میں ہم کوئی پروف کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, اس طرح دکھاؤ کدھر لکھی ہوئی ہے, دکھاؤ کہاں ہے تقدیر. ہمارے پاس, ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے تقدیر کہ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اور ہم نے کس کے مطابق کیا کرنا ہے. پھر یہ کہ یہ شیطانی خیالات ہیں, یہ وسوسے ہیں, کہاں سے آ گئے خیالات شیطانی؟ تو میڈیکل سائنس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی بھی کہ جو آپ کے برین کے اندر جو چیزیں خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ٹریگر آپ خود نہیں کر رہے, بلکہ وہ کوئی ایکسٹرنل اینٹیٹی ہے جو آ کے ٹریگر کرتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں, اور اس کے علاوہ عقیدے کے اندر جتنی بھی اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں, وہ تمام اسپیکٹس جو ہیں وہ سب کے سب جو ہمارے دائرے اختیار میں نہیں آتے, ہماری سمجھ اس کے, ہماری عقل جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتی, تو وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان چیز کا ایک سرفیس لیول کے اوپر ذکر کر دیا. زیادہ اگر سوال پوچھنے کی کوشش کی گئی اسی چیز سے ریلیٹڈ, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا. جس طرح سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ذرا پتہ کر کے بتائیں نا کہ روح کسے کہتے ہیں, روح کیا چیز ہے, ہمیں کیا بتایا گیا, ہم اصل میں ہم کیا ہیں, ہماری تو روح ہے, ہم اصل میں تو روح ہیں, یہ تو جسم کے اندر ڈال دیا گیا ہے فار اے ٹائم, اور جب مریں گے تو یہ جسم مرے گا, روح نہیں مرے گی, ڈکے کرے گا تو یہ جسم ڈکے کرے گا, روح نہیں ڈکے کر رہی ہوگی ہماری. روح کا تو اصل میں انتقال ہوتا ہے, انتقال منتقل ہوتی ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے وہ فرام دس ورلڈ ٹو دا نیکسٹ ورلڈ, پھر اس ورلڈ کے اندر ایک خاص مدت تک رہیں گے عالم برزخ جو ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ورلڈ میں دوبارہ ٹرانسفر ہوں گے قیامت والے دن, جب دوبارہ جسمانی شکل میں اٹھائے جائیں گے ہم, اور پھر اس کے مطابق پھر جنت ہے جہنم ہے, اور اس کے کوئی اور جسم ہوں گے جو اس کے حساب سے اپروپریٹ ہوں گے. یہ جسم کون سے ہوتے ہیں ہمارے, اگر اس کو آگ لگے گی تو خاص برننگ کے بعد سیلس مر جائیں گے, ڈیڈ ہو جائیں گے کچھ, وہاں پہ کیا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, مسلسل سیلف گروئنگ اسکن ہوگی, جل کے ختم ہو رہی ہے دوبارہ گرو کرنا شروع ہو جائے گی, جل کے ختم ہونے لگی ہے دوبارہ گرو کرنا شروع ہو جائے گی. यहां पे विद टाइम बॉडी ओल्ड हो रही है, एनर्जी लेवल जा रहा है, एक खास एज तक ठीक है आपका ग्रोथ हो गई, 20s मिड 20s तक ग्रोथ हो गई, उसके बाद जो है अब बॉडी जा रही है, डिके हो रही है, आपके ऑर्गन्स जो है विद टाइम जा रहे होंगे। आप बेशक अपनी जितने मर्जी अच्छी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी डाइट अच्छी से अच्छी रखें, रनिंग किया करें, स्विमिंग करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी ओल्ड हो रही है और उसके अंदर वो डे बाय डे या वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर उसके अंदर वो एनर्जी स्टैमिना वो तमाम चीज़ें कम होती जा रही हैं। वो तो उसके जिस्म और हैं, उसके और हैं जिस्म है, तो असल में तो हम रूह हैं। इसी रूह के बारे में पूछा गया कि एतराज के अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, जरा बताएं कि रूह क्या होती है। तो जब अल्लाह ताला ने वही के जरिए बताया तो क्या बताया था, यसलूना का ने रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या चीज़ है, तो आप बस उनको ये बता दें कि रूह जो है मेरे रब का एक अमर है, एक हुक्म है, एक ऑर्डर है, उसकी तरफ से है। साथ क्या अल्लाह के लिए क्या है इल्म, आयत कंप्लीट किस तरह होती है, वमा उती तुम, और तुम्हें जो बताया गया, जो तुम्हें इल्म दिया गया वो बहुत कलील है। यानी कि ये नहीं कि उन्होंने सवाल पूछा और अल्लाह ताला ने लंबा एलैबोरेट करना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज़ होती है एग्जैक्टली। अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हारे अभी समझ में नहीं आ सकती ये बात, तुम्हारे अपनी रियलिटी तुम्हारे अभी राइट नाउ समझ में नहीं आ सकती, तुम्हें जो इल्म है तो वो बहुत कलील है, वो बहुत थोड़ा सा इल्म है। लेकिन अगर इन तमाम बातों का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में ना करते, पहली बातों का क्या मैंने बताया, वो तमाम काम जिसका ताल्लुक हमारा अमल करने से है। मुतशाबियात में सबसे बड़ी कैटेगरी क्या आती है, वो तमाम आयात जिनका ताल्लुक हमारे अकीदे से है, वो बताना जरूरी था। अगर वो ना बताया जाता तो अकाउंटेबिलिटी का तसव्वुर कहाँ से आता, शुक्रगुजारी का तसव्वुर कहाँ से आता, या अल्लाह ताला से और गुनाहों से बचने का, बुरे ख्यालात से बचने का मोटिवेशन तसव्वुर कहाँ से आता। वो बताया भी अल्लाह ताला ने लेकिन कलील तादाद में बताया, सिर्फ सतही लेवल के ऊपर, सिर्फ सरफेस लेवल के ऊपर कि ये चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बताया है। मुतशाबियात के अंदर कुछ और भी आयात हैं जो टेम्प्ररी नोयत की मुतशाबियात आयात होती हैं, कि मिसाल के तौर पर यह कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़ास तौर पर उस वक्त में तो बहुत ज़्यादा होंगी, अब काफ़ी कम हो गई हैं। उस वक्त के हिसाब से अल्लाह ताला ने जब जिक्र कर दिया कि हमने हर चीज़ को, हर जानदार को हमने पानी से बनाया, तो ये आयत क्या थी उस ज़माने के हिसाब से, उन लोगों के अतबार से मुतशाबे आयत थी। इसका रियल सेंस उनको नहीं पता था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो ठीक है, अभी पता है कि एक जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक सेल का एक सेल के अंदर मेजॉरिटी 90% के करीब जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो वाटर हैं। अगर उस वक्त अल्लाह ताला बता देते कि सेल सेल की क्या समझ लेती, सेल क्या होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस वक्त मुतशाबे थी, अभी मुतशाबे नहीं रही वो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट क्लियर हो गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी भी कोई आइडिया नहीं है। मिसाल के तौर पर सात आसमान क्या है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है सात आसमान की क्या डिवीजन है। तो कुरान की एक हिस्सा जो है वो कुरान का है मुहकम आयात का, जो कि असल उम्मुल किताब भी वही है, असल बुनियाद वही है, जो हमारे करने का काम है वो उसी में लाया करता है। बाकी कुछ आयात का हिस्सा है जो उसके अंदर मुतशाबे आयात भी हैं। फअम्मल लज़ीना, पस रहे वो लोग, फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, जिनके दिलों में टेढ़ है, उनकी ओरिएंटेशन गलती की तरफ मायल है, गुनाह की तरफ मायल है, या कजी है उनके दिलों के अंदर। फयत्तबिउना, तो वो यकीनन पैरवी करेंगे, पीछे लग जाएंगे, मातशाबहा मिनहु, जो कुछ भी मुतशाबे था इस कुरान में वो उसके पीछे लगेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे जिनके दिलों में कजी होगी, टेढ़ होगी। जिन लोगों के अंदर ईमान पैदा हो गया, उनका रुख अल्लाह ताला की तरफ सीधा था, दिल के अंदर कोई बुरे ख्यालात, कोई गलत नियतें नहीं हैं, उनकी बात नहीं हो रही। वो लोग जो गलत सोच रखते हैं, उनका रुझान ही हमेशा गलती की तरफ होगा, वो क्या करेंगे, वो इस आयात के पीछे लग जाएंगे, इब्तिगा फितना, और इसके ज़रिए वो उठाएंगे फितने को, वब्तिगा तावील ही, और इसकी तावील करने की कोशिश करेंगे, इसके मफहूम निकालने की कोशिश करेंगे, इन आयात के मफहूम निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इस्लाम के अंदर जो इख्तलाफात हैं, ख़ास तौर पे जो सूफ़ी इस्लाम के अंदर जो ज़्यादातर जो इख्तलाफात हैं, जो सूफ़ी अज़म या तसव्वुफ़ ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ان کے اندر زیادہ تر یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر لگ گئے ہیں اور ان آیات سے کوئی نہ کوئی الگ الگ مفہوم نکالے جا رہے ہیں جن کی اصل میں ہم رسائی نہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو ان میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو بہت کامن ایگزامپل میں سے ہے جو اختلاف کی وجہ ہے. مثال کے طور پہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موجود ہیں, حاضر ہیں یا نہیں ہیں, اس چیز کو ہم کہیں سے پروف کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذکر کیا جاتا ہے, تو اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں فرشتے اور پرد اپنے ایک دوسرے کے اوپر پر بچھاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورے آسمان تک وہ کالم بن جاتا ہے, اس طرح گھیرتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ پورا جو ہے ایک ڈھیر بن جاتا ہے اس کے. تو ہمیں تو یہاں پہ کوئی فرشتے نظر نہیں آ رہے ابھی, نہ تو میں پروف کر سکتا ہوں اس کو, نہ ہی میں ڈینائی کر سکتا ہوں اس چیز کو. سملرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے ریلیٹڈ نمبر ون پہلی بات تو یہ ہو گئی نا کہ ہم ہر کوئی جو ہے, ہم میں سے ہر کوئی اصل میں تو یہ بشر نہیں ہے, اصل میں تو ہم یہ جسم نہیں ہیں, پہلی بات میں نے کلیئر کر دی. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم یہ بحث کریں کہ وہ کیا تھے ان دونوں میں سے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے. بیسکلی یہ جو بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں اور کیا ان کا ذکر ان تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا, جو بندہ قبر میں ہے, قبر میں اس وقت وہ زندہ ہے, عام آدمی قبر میں اس کا کیا معاملہ ہے, وہ میری بات سن رہا ہے نہیں سن رہا, اس کا میرے اس کے قبر کے پاس جا کے اس کو سلام کرنا اس تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ, یہ تمام کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہیں؟ متشابہات ہیں یہ, نہ ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان چیزوں کے اندر یہ جو ہے ہماری عقل اس کا رول نہیں پلے ہو سکتا. یہ ایک ایگزامپل ہوگا, اسی طرح اور بہت ساری ایگزامپلز ہوتی ہیں, بہت ساری ایگزامپلز اور بھی ہیں جو ہمارے مختلف مسلکوں نے مختلف قسم کی چیزوں کو بنایا ہوا ہے, مسٹیکل بنایا ہوا ہے اسلام کو, وہ چیزیں جو کہ آپ کے اس اختیار میں نہیں آ سکتی کہ آپ اس کو جج کر سکیں. تو اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوگی وہ کیا کریں گے, وہ انہی کے پیچھے لگ جائیں گے, تعویل کریں گے, انہیں کے اوپر بحث کر رہے ہوں گے, انہیں کے اوپر مباحثے ہو رہے ہوں گے ان کے, اور اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہیں گے, فتنہ اٹھانا چاہیں گے, وہ ایک ایشو کریٹ ہو جائے. فتنے میں کیا کیا چیز شامل ہے, کسی اور کا گمراہ ہو جانا یہ وہ اس فتنے کو کہے گا, کسی نیا مسلک بن گیا اس کی وجہ سے, اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہیں پیچھے کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی, ایک نیا ایشو بنا دیا اور اس نے ایک فتنہ برپا کر دیا اس کے اوپر, اور اس کی تعویل کریں گے جو کہ تعویل نہیں کی جا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ مینشن کر دیا آگے, وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کا علم اور اس کی تعویل سوائے اللہ کے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. متشابہ آیات, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کو علم نہیں ہے اس چیز کا. تو جب وہ چیز کا ذکر نہیں ہے اور میری ہدایت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے, جنت حاصل کرنے میں ان چیزوں کا نہ پتہ ہونا کوئی حائل نہیں ہوگا, میں پیچھے نہیں رہ جاؤں گا اگر میں اس چیز میں, اور اگر جب تک میرے پاس ان چیزوں کا یہ مشکل مشکل سے جو باتیں بنا کے نالج بنایا ہوا ہے وہ حاصل نہیں کروں گا, جب تک میں جہنم سے نہیں بچ سکتا, اس کا ان میں سے کسی چیز سے تعلق نہیں ہے. وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی تعویل جو ہے اور اس کا جو علم ہے وہ سوائے اللہ کی اور کسی کے پاس نہیں ہے. جو میں نے پچھلے ہفتے کی کلاس میں مینشن کیا تھا, علم غیب کا ذکر کیا تھا, اس کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے, غیب اگین وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. غیب کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے چیزیں غیب ہیں, ڈپینڈنگ آن اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا بتا دیا. جس طرح ہمارے نزدیک جو عقیدے کی جتنی باتیں میں نے کور کر لی ہیں اور یہ سب کچھ ایوری تھنگ, یعنی کہ ایون بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ ابھی رات کو ہوا اور ہم میں سے کسی کو اس کی ایکچوئل مطلب نہیں پتا. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان نیند میں جاتا ہے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے پاس قبض کر لیتے ہیں, پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہوتا ہے اس کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ایگزیکٹلی مجھے اللہ تعالیٰ نے جب میری روح کو ایکچوئل جو میں ہوں اس کو جب قبض کیا تھا تو مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی اور کیا معاملہ ہوا تھا, وہ آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں, اور نہ ہی ہم اس کے اوپر کوئی ڈائگنوز کر کے دے سکتے. ایک بندے کو پہلے سنائیں اور ہر طرح کا ٹیسٹنگ مٹیریل کو شیئر دیں اور اس کو بھی بندے کو ایم آر آئی کے اندر ڈال دیں کہ دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے اس کے اندر, کون سی روح قبض کی جاتی, نہیں ایسا نہیں کچھ ہو سکتا. تو یہ بہت ساری چیزیں ابھی رات کو بھی ہوئی ہیں, اور کتنی راتیں ہم اس طرح کی گزار چکے ہیں, اور کتنا کچھ ہو چکا ہے. میرے پاس ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں, تو مجھے تو کبھی فیل نہیں ہوا اس چیز کے اوپر کہ میرے پاس کوئی فرشتے یہاں پہ آس پاس موجود ہیں. یعنی کہ اگر ہم لوگ ابھی 20-25 ہیں, تو ڈبل دا اماؤنٹ وہ فرشتے بیٹھے ہوں گے جو ہمارا کتاب کر رہے ہوں گے. کیا پتہ یہاں پر کوئی آس پاس کوئی جن ہو اور اس نے سنا, نیک جن ہو اور اس نے سنا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی یہاں پہ ہو, لیکن وہ ہم اس کو چیز کو پروو نہیں کر سکتے. علم غیب کے بارے میں میں نے یہ باتیں اس طرح کر کے بتا دیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے کچھ لوگوں تک اس میں سے کچھ چیزیں ظاہر کرنی شروع کر دیں. غیب ہوتا ہے ان سین کو, یہ ہمارے لیے تمام چیزیں ان سین ہو گئیں, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتا دیں, ان کو جا کے جنت دکھا دی معراج کی رات میں, جہنم بھی دکھا دی ان کو جا کے, مختلف آسمانوں, 7 آسمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیے, ہمیں نہیں پتہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کے ساتھ ان کی ارواح جو تھی ان کے ساتھ ملاقات بھی کروا دی. جب معراج کا واقعہ ہونا تھا تو یہ جو رات والا جو سفر تھا, اسراء جسے کہتے ہیں, جو بنی اسرائیل کے سورہ بنی اسرائیل کے جو شروع میں جو ذکر آتا ہے, اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے. تو وہ جب وہاں پہ بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت بھی کروائی تھی انبیاء کی, باقی انبیاء کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری چیزیں میٹرز کھول دیے تھے, لیکن کچھ چیزیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی غیب تھیں. جن میں سے ایک ایگزامپل میں نے کیا بتائی تھی, قرآن کی آیت کے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں قیامت کے بارے میں آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں, قیامت کا علم سوائے اللہ کی کسی کے پاس نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں پتا قیامت کب آئے گی. اور میں نے کچھ اور ایگزامپلس بھی بتائی تھیں, اگر کوئی اس میں سے سننا چاہ رہا ہے تو وہ لیکچر کو سن لے کے جو میں نے بتانے کی کوشش کی تھی. یہی معاملہ ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام کا, جبرائیل تو وہ ہیں جنہوں نے ہر نبی کے اوپر آ کے وہی اتاری تھی. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اصل تورات میں کیا تھا, انہوں نے تو اتارا تھا نا آ کے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے وہ جو بھی تھا انجیل اور وہ موجود تھے ادھر. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے ان کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے, وہ ایدناہ بروح القدس, ہمیں پاک روح سے جبرائیل امین سے ان کی مدد کی تھی. تو ان کے جتنے بھی معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے ان کی مدد کی تھی مختلف چیزوں کے اندر. تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ غیب نہیں تھیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا خضر کے ساتھ. اب خضر نبی ہیں, رسول ہیں, یا وہ عام آدمی تھے, یا ویسے نیک بندے تھے, جو انبیاء کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. ایک کیٹیگری شاید 25 تھے, شاید 27 تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر جس طرح خضر نام کہیں نہیں آیا پورے قرآن میں خضر کا, جس طرح خضر کے بارے میں ذکر آتا ہے تو وہ جو معاملہ تھا وہ والا کہ وہ خضر جو تھے وہ نبی تھے یا نہیں تھا, نام بھی ان کا یہ تھا کہ نہیں تھا, کہاں کے رہنے والے تھے, کیا تھے, وہ چیزیں ہمارے لیے غیب تھیں. وہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر دکھاتے تو ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں معلوم ہو جاتی. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ 100% علم اللہ کے پاس ہے, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دینا چاہا دے دیا. ہم میں سے بہت ساروں کا علم ملا بھی لیں اور بہت انبیاء کے برابر بھی, ابلیس کا زیادہ علم ہوگا, اس کے لیے بہت ساری چیزیں غیب کی نہیں ہوں گی اس کے لیے, لیکن اس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت کب آنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے غیب کی ایک پورا آپ کو سمجھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس 100% کل ایبسلوٹ نالج جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور ان آیات کی تعویل بھی سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نہیں کی. اب مثال کے طور پہ ایک آیت جو پچھلے ہفتے گزری تھی وہ کیا تھی, الف لام میم, یہ آیت متشابہات میں شامل ہے. اس کا کیا عقیدے سے تعلق ہے ہمیں نہیں پتا, اس کا تعلق عمل سے ہے ہمیں کچھ ہی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا, کانٹینٹس کیا ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورت کا آغاز کیا قاف, بس اب کیا مطلب ہے اس کا ہمارے لیے, یہ بالکل غیب کی چیز ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے. ہم نے پڑھنا ضرور ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر حرف کے اوپر ثواب ملتا ہے, ہم نے اس کو ضرور پڑھنا ہے, ضرور تلاوت کرنی ہے ان چیزوں کی, لیکن اب ہم نے اس کی کھرید میں نہیں لگنا. میں نے اگزامپل کیا بتائی تھی کہ ایک جگہ میں نے سنا تھا, دیکھا نہیں ہے خود, سنا یہ ہے کہ ان صرف حروف مقاطعات کے اوپر 6-6 volume کی لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, وہ چیز جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, ایون حدیث میں بھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے. یہ تو لوگوں نے اس کے اوپر ڈفرینٹ اپنے رولز بنا بنو کے کہ اس سے مطلب یہ ہے, یہ ایک ہڈن نالج ہے, یہ ہے وہ ہے, عجیب عجیب چیزوں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بالفرض آپ کے پاس ایک چیز کا نالج نہیں ہے, حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو کچھ ہی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. ایک اور بندہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہت کچھ پتا ہے اس کے بارے میں, ڈونٹ بی امپریسڈ کہ یہ تو بہت کچھ جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پیروی جو اہل ایمان ہے وہ نہیں کریں گے, اس کی پیروی وہی کریں گے کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے, فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں, وہ یہ کام کریں گے. جن کے دلوں کے اندر کجی ہے, نیگیٹونیس ہے, اور ان کا مطلب ہدایت لینا نہیں ہے بلکہ وہ ایک نئی چیز اٹھانا چاہ رہے ہیں, وہ اس طرح کا کام کریں گے, وہ ایک نیا فتنہ اٹھائیں گے. فرقہ واریت کے اندر بھی کچھ فرقے ایسے ہیں جن کا آغاز ہی اس طرح کی آیات کے اوپر ہوا تھا, جن کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے. مثال کے طور پہ کہ جب یہاں پر, اور ویسے اگر آپ ہسٹری بھی پڑھیں نا, زیادہ تر فرقے تب بنے ہیں جب انگریز حکمران بنے تھے, تب فرقے بنے ہیں. تین ٹرمز لیں اور سارے فرقے تقریباً انگلف ہو جائیں گے ایک کیٹیگری کے. ایک کیٹیگری کیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں دیوبندی, ایک کیٹیگری ہوتی ہے بریلوی, ایک کیٹیگری ہوتی ہے وہابی. آپ ان تینوں کی ہسٹری پڑھیں, یہ تینوں ابھی 100-150 سال پرانی بات ہے صرف, یہ تبھی بنے ہیں یہ. تو بہرحال انہی میں سے ایک فرقہ جو بنا تھا جس کے اوپر بعد میں اجماع ہو گیا کہ یہ آؤٹ آف اسلام ہے, وہ ہو گیا احمدی فرقہ یا قادیانی فرقہ. اب اس کی اصل بنیاد کیا ہے, سب سے بیس کے اوپر جڑ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیات کے اندر مینشن کیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر کیا مینشن کیا کر دیا وہاں پہ جا کے, کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا جو سیکنڈ کمنگ ہونی ہے وہ باتیں وہ اس طرح کہہ دیا کہ نہیں نہیں ان کو آسمان پہ اٹھایا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے, اور وہ جو بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچا لیا تھا, سولی وہ نہیں چڑھ سکے تھے لیکن موجود رہے تھے, ویسے فوت ہو گئے تھے, اپنی نیچرل ڈیتھ مر گئے تھے. اور جو بات ہو رہی ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ جیسا کوئی آئے گا دوبارہ, وہ جو صفات جو عیسیٰ علیہ السلام میں ہیں اس صفات والا کوئی آئے گا, اور بعد میں جا کے اپنی طرف کلیم کر لیا کہ میں ہوں وہ جو پرومسڈ مسایا ہے یہودیوں کا ہے, وہ بھی میں ہوں, جو عیسائیوں نے کے ہاں جو وعدہ تھا کہ سیکنڈ کمنگ آف جیزس, میں ہوں وہ, اور جو مسلمانوں کے اندر بھی جو امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا, ان تمام چیزیں میں ہوں. اس عقیدے اس آیت کے اوپر جا کے سارا مسئلہ ٹیڑھا پیدا کیا تھا, یہاں سے ساری بات ٹیڑھی ہونی شروع ہوئی تھی. یہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ متشابہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس چیز کو پروف کر کے دکھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسمان پہ اسی حالت میں ہیں یا نہیں ہے, یا اس بات کو ڈینائی کر کے دکھائیں. دونوں میں سے کوئی چیز نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہم لوگ کیا کریں گے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اور اس کی بہت ڈیٹیلڈ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کر دی کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ بالکل اسی طرح ہی ہوں گے, یعنی کہ اسی ایج پہ ہوں گے جس ایج پہ وہ تھے. ان کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا, 33 CE یا AD کے اندر وہ گئے تھے. یہ زمانہ کیا چل رہا ہے, 2015. نہیں بلکہ آسان حل ہے نا, میں ابھی 33 کا ہو جاؤں گا, وہ 33 ایئرس کے تھے جب ہوئے تھے. میری ڈیٹ آف برتھ 1982 ہے, تو 1982 ایئرس ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو, وہ اسی ایج پہ رکے ہوئے ہیں, ابھی تک اسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پاز کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ بالکل ویسے لے کے آئیں گے. اب اس چیز کو ہم لوگوں نے صرف مان لینا ہے کہ اگر ہم نے پرانی ساری باتیں مان لی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز بعید نہیں ہے, مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا ہوگا, جس طرح کہ ہمارا عمل کا کیا ہونا چاہیے, جس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کے آئے اور آ کے بتانا شروع کیا کہ میں نے یہ دیکھ کے آیا ہوں, میں نے یہ دیکھا, تو سب مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. مذاق ویسے بھی اڑایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس پہ اور مذاق اڑانا شروع کر دیا. ان میں سے ایک چیز جو کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ, وہ ہوتے تھے مجنون, پاگل ہیں یہ, جن چمڑا ہوتا ہے جو بندہ جن جب چمڑا ہو تو وہ حال ہو جاتا ہے اس کا. قرآن کے اندر بھی آتا ہی ہے. تو اس کے اوپر جب ابو بکر صدیق کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آگے بتایا گیا غالباً ابو جہل نے آ کے کہا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو بکر کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے آ کے کہ میں ایک رات کے اندر سارے آسمان گھوم کے آ گیا ہوں اور جنت بھی دیکھ لی, جہنم بھی دیکھ لی, ابراہیم سے بھی مل کے آ گیا اور آدم سے بھی مل کے آ گیا ان سب لوگوں سے, تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی. تو انہوں نے کہا تھا بہت عجیب بات ہوگی ہے. کہتے تمہارا جو رسول ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو 100% صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے عقیدہ. ابو بکر کا نام صدیق کیوں پڑا تھا؟ اسی وجہ سے. یہ واقعہ تھا, اس کے بعد سے ان کا نام صدیق پڑا تھا. یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح گئے, کس سٹیٹ کے اندر ہوں گے, ہم ابھی دنیا کے اندر کیا کر سکتے ہیں کہ بندے کی باڈی کو فریز کر لیں اور آگے جا کے اس کو پرزرو مطلب روک کے رکھیں اور آگے جائیں تو وہ دوبارہ اس طرح آ جائے. ہمیں کچھ نہیں پتا اس بارے میں کہ کس طرح ہوگا, لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس طرح ہی ہوا ہے. تھیوری آف ریلیٹیویٹی بھی صحیح سہارا نہیں ہے, اس میں چیزیں غلط بھی نکل سکتی ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ جو تعویل حدیث اور ان کی جو ساری بات ہوتی ہے قرآن کی تعویل کے اندر, اس کے اندر جو بحثیں ہیں نا جو میں نے ابھی اگزامپل دیے, اسی میں ایک اور بحث بھی نکالی بھی ہے. پتہ کیا بحث ہے وہ؟ مثال کے طور پہ یہ بحث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اگر وہ اسی طرح ہی جسمانی صورت میں وہاں پر ہیں اوپر ہیں, ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں, تو وہ کس طرح حال میں ملاقات ہوئی تھی, وہ کس اسٹیٹ میں تھے, یعنی کہ وہ روحانیت تھی یا وہ جسم تھا ان کا؟ یہ جو تعویل کی جو یہ جو ہے متشابہ آیات کی تعویل, اس سے اینڈ میں کیا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتنہ برپا ہوگا صرف, اس سے کبھی خیر نہیں پھیل سکتی, اس سے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی, فتنہ برپا ہوگا. اور اس کے پیچھے لگیں گے بھی صرف وہی لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہوگی. ور راسخون فی العلم, وہ لوگ, اب دوسرے کیٹیگری کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ علم میں پکے ہو چکے ہیں, جن کا جو علم ہے وہ واقعی اندر اتر گیا ہے. یقولون, وہ یہ کہتے ہیں, آمنا بہی, ہم ایمان لے آئے ہیں اس قرآن کے اوپر, کل من عند ربنا, اور یہ کل کا کل اللہ کی طرف سے ہے, چاہے وہ علم محکمات تھی یا علم متشابہات تھا, سب کا سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر, ہم ایمان لے آئے ہیں اس کے اوپر. جو متشابہ آیات ہیں ان کے اوپر ایمان لانے سے زیادہ اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا, اس پہ کوئی عمل بحث کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے, بس ہم نے مان لیا اس کو کہ یہ ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وما یذکروا, اور نہیں نصیحت پکڑتے, الا اولی الالباب, مگر یہ کہ صرف ہوش مند لوگ, صرف وہی اس چیز سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے اولی الالباب, یہ ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں لب الباب. ایک چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ خلاصہ اور ایک ہوتا ہے لب الباب. خلاصہ کیا ہے کہ ایک بڑی لمبی بات تھی, آپ نے اس کو ایک پیراگراف میں کر کے بیان کر دیا. لب الباب کیا ہو گیا؟ پوری بات کا نچوڑ کیا بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کا علم واقعی پختہ ہو گیا ہوگا پازیٹیو سینس کے اندر, وہ ایمان لے آئیں گے اس پورے کے اوپر. اور یہ جو آیت گزری ہے, پوری آیت گزری ہے, اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ کون متشابہات کے چکر میں پڑے گا اور کون اس سے دور رہے گا. نصیحت وہی پکڑیں گے جو لوگ ہوش مند ہوں گے. جو لوگ ہوش مند ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ سے وہ الرٹ ہو جائیں گے. ہماری کوتاہی کیا ہوتی ہے عمل کی؟ کہ ہم یہ جاننا, اچھا ایک گمراہی ہی ہوگا جو بتائیے, اور بھی بتائیں اور کون کون لوگ گمراہ ہیں اور کون کون سے متشابہات آیات غلط ہیں, کیا غلط ہیں. صحابہ کا عمل کس طرح ہم سے بہتر تھا؟ وہ بس اس چیز کے پیچھے ہوتے تھے کہ ہم لوگوں نے کس طرح فلاح حاصل کرنی ہے. اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ اور کیا کیا گمراہیاں ہیں, صرف یہ کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو صرف وہی لوگ نصیحت پکڑیں گے جو کہ ہوش مند ہوں گے. اس کے بارے میں صحیح بخاری کی جو کتاب تفسیر ہے, اس کی جو پہلی حدیث ہے 45-49, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پورا پڑھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس آیت کو پڑھا اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ جن لوگوں کا یہ ذکر ہوا ہوا ہے اس آیت کے اندر, تم جب بھی دیکھو کہ وہ متشابہات کی بحث میں لگے ہوئے ہیں, ان سے ہمیشہ بچنا, کیونکہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ خسارہ اٹھائیں گے. تو جو میں نے اس آیت کو سٹارٹ کیا تھا, کس طرح سٹارٹ کیا تھا کہ قرآن کا ادب اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے قرآن کو, کن آیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے اور کن آیات کو ہم نے ڈیپتھ میں نہیں جانا. جتنا حدیث کے اندر اس کے اندر آ گیا اتنا بس کر, اس پہ ایمان لے آئیں, پڑھ لیں اور آگے چلیں. اب کیونکہ بات ہوئی ہے گمراہی کی, اور قرآن کے اندر پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے بہت شروع کے اندر یُذِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَيَهْدِی بِهِ کَثِیرًا. اسی قرآن کے ذریعے, ایک ہی قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتے ہیں اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. قرآن ہی کے ذریعے بہت سے لوگ ہوں گے جو ہدایت پکڑ لیں گے اور بہت سے لوگ ہوں گے جو گمراہی کے اوپر لگ جائیں گے. اور یہ ایک تھوڑا سا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے میرا, اور اس کے بعد ملٹیپل اسٹوڈنٹس نے اس چیز کے اوپر گھبراہٹ محسوس کی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نمبر ون یہ ذکر کیا ہوا ہے اسی آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے, وما یضل به الا الفاسقین, صرف وہی لوگ گمراہ ہوں گے جو فاسق ہوں گے. فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کا خیال نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہوا ہے اس میں نہیں منع ہوتے, جس چیز کو کرنے کا کہا گیا وہ نہیں کرتے, وہ لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے قرآن کے اندر آگے جا کے کہ جب تم اس کو پڑھنے لگو تو پہلے پناہ مانگ لیا کرو, اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو تم شیطان, تاکہ تمہارے اس کے اوپر وسوسہ نہ ڈال سکے. یہی جو قرآن کا حصہ جو کہ متشابہ آیات پہ مبنی ہے, یہ ایک طرح کا ٹول ہے شیطان کے لیے. بالفرض ایک لڑکا لڑکی ہے, وہ آلریڈی کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس کا اسلام کی طرف, نہ وہ اس طرف رجحان تھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے, حدیث کے اندر کیا آتا ہے. اب اس کا رجحان ہونا شروع ہو گیا, اب شیطان اس کو اس راستے سے نہیں روک سک رہا, تو وہ کیا کرے گا, اس کو یہیں پر رہتے ہوئے گمراہ کر دو. تو اس طرح کی آیات جو ہوتی ہیں ان چیزوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کو بتائی کہ جو لوگ اس طرح کی مثالوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان سے بچ کے رہو, کیونکہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے. شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ شیطان آپ کے ذہن کو اس طرف منتقل کرے گا. اس کی ایک مثال کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے اور صحابہ تقدیر کے اوپر بحث کر رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آ کے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائیں گے لوگ, اور پہلے کے لوگ بھی اس طرح ہلاک ہوئے تھے کہ وہ اس طرح کے موضوع کے اوپر بحث کر رہے تھے جس کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں پتا, تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بس بتا دیا کہ ایک چیز ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک کے پاس آ کے اس طرح کے وسوسے دیتا ہے, اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو دین کی سوچ رکھتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا تھا, مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا, لیکن وہ اس طرح کی سوچ میں, اس طرح کی سوچ دیتے دیتے وہ یہ سوچ دے بیٹھتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے تھے, اللہ تعالیٰ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جیسے ہی تمہارے ذہن میں ایسا کوئی سوال آئے فوراً سمجھ لینا کہ شیطانی وسوسہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ, کیونکہ گمراہی کی بات ہو رہی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ دو دعائیں ہمیں سکھا رہے ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ, وہی لفظ زیغ کا, لا تزغ قلوبنا, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا, کج نہ کر دینا, اس کی اورینٹیشن برائی اور فتنے کی طرف مائل نہ کر دینا. بعد از ہدیتنا, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, ہمیں دوبارہ گمراہ نہ کر دینا. کیونکہ اس چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر ابھی نمازی ہے تو وہ کل گمراہ نہیں ہو سکتا, وہ کسی غلط چیز کی طرف نہیں جا سکتا, اس کا رخ دوسری طرف نہیں پھیر سکتا. 2012 کے اندر جب میں نے جہاد سے ریلیٹڈ لیکچرز دیے تھے تو اس کے اندر میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ ایک بندے کی کہ جو دوسرے راستے پہ تھا, شوبز میں تھا, اور وہ کس طرح اب ہدایت کے راستے کے اوپر آ گیا. تو ایگزامپل میں نے دی تھی سنگر علی حیدر کی, کہ میں نے اپنے چھوٹے ٹائم کے اندر سے ہمیشہ سے دیکھا تھا کہ اس کے گانے آ رہے ہیں اور اس کے مسلسل اتنے سالوں پہ وہ رہا تھا, اپنے فیلڈ کے اندر وہ ہمیشہ بڑے ٹاپ پہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے رستے پہ چلانے کے لیے اس کے ساتھ ایک حادثہ کر دیا, جو کہ علی حیدر کے جب پہلی جو حمد اور نعت والی جو کیسٹ آئی تھی یا سی ڈی آئی تھی اس کے لیفلیٹ کے اوپر اس نے واقعہ لکھا ہوا تھا. تو اس کا اینڈ میں جا کے بات یہ ہے, یہ البم میں اپنے بیٹے حسنین یا حسین, میرے خیال میں حسنین نام تھا, یہ البم میں اپنے بیٹے حسنین کے نام کرتا ہوں جو چند لمحوں کے لیے اس دنیا میں آیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے چلا گیا. تو میں نے پھر بعد میں پھر میں نے اس کا پڑھا کہ انٹرویو وغیرہ کہ ہوا کیا تھا, تو اس ٹائم اس کا بیٹا ہوا تھا اور وہ ابھی منتھس کا ہی تھا, تو بیمار رہا, پھر ٹھیک ہو, بیمار ہوا اور پھر بالآخر وہ فوت ہو گیا. تو وہ اس کے لیے تب میں نے کوٹ کیا تھا کہ یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا, وہ تو ہدایت کے رستے پہ چلا, وہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا, تمام چیزوں کو حج بھی کیا اور تمام چیزیں, اور بالکل وہ فرقہ واریت والی بات جو ہے وہ کہاں پیدا ہوا تھا کہ ایک شیعہ تھا جو بھی تھا, اور بالکل اس چیز کی طرف کہ اب میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوں. لیکن پھر دوبارہ اسی ٹریک کے اوپر. تو میں نے فالو تو نہیں کیا, صرف میں نے خبر یہ پڑھی تھی کہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر اس نے اپنی نئی البم جو میوزک البم ہے وہ ریلیز کرنی ہے. اور پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میرے خیال میں پچھلے سال انڈیا میں ایک وزٹ ہوا تھا اور اس نے وہی اپنے پرانے گانے دوبارہ گائے تھے, اور اپنے فینس اور سپورٹرس کو کہا تھا کہ اتنے سال جنہوں نے میرا پھر بھی ویٹ کیا. یہ کیا چیز ہے, ایک بندہ ہدایت کے اوپر آ بھی گیا, اس نے حج بھی کر لیا, اس نے اللہ ابھی بھی مطلب کہ ظاہری بات ہے ابھی بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے. اور ظاہری بات ہے کوئی ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی کوئی گون کیس بندہ ہو گیا, ابھی بھی ہدایت کی طرف آ سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, اس کے بعد اللہ دوبارہ ہمیں گمراہ نہ کر دینا, ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ ہم گمراہی کے راستے پہ نہ لگ جائیں. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ ہبا کر دے ہمیں, دے دے تحفہ دے دے, گفٹ دے دے ہمیں اپنی خاص رحمت میں سے. اللہ ہم اگر آن اور آن دیکھیں ہم گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت فطروں کا اثر ہے, ہم لوگ بہت کمزور ہیں, ہم لوگ نہیں اس چیز کو مینٹین رکھ سکتے. آپ جو ہیں وہ ہبا کر دیں کہ ہم لوگ ہدایت کے رستے پہ رہیں گے, ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا. انک انت الوہاب, آپ ہی تو ہیں جو کہ ہمیشہ دینے والے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے وہاب ہے, اس کو یاد رکھنے کا مطلب, یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں نام ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے ہبا, گفٹ کے لیے کہتے ہیں. تو ہبا کر دینا, گفٹ کر دینا. اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو آپ کو گفٹ ملتا ہے. ڈو یو ڈیزرو دیٹ گفٹ؟ کوئی رزلٹ تو نہیں ہوتا نا کسی چیز کا. آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ پر چھکا مارا تھا آپ نے, آج پیدا ہو گئے ہیں آپ, لیکن آپ کو ایک گفٹ مل گیا ایک چیز کے اوپر. کوئی باہر سے کوئی ریلیٹو ہے, اس نے آپ کو آگے دے دیا, یو شوڈ بی ویری مچ گریٹفل ٹو ہم اور ہر جس نے آپ کو وہ چیز لا کے دی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ, ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں, بہت کچھ دیا ہے, ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمیں, اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیے جا رہے ہیں ہمیں جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے اور مانگتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کہ الوہاب, اصل میں دینے والا, اصل میں عنایت کرنے والا, اصل میں ہبا کرنے والا. یہ دعا جو ہے یہ آپ لوگوں کو مستقل طور پہ یاد ہونی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر اور جو حدیث ہے ان کے اندر اس دعا کا کثرت سے ذکر آتا ہے, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کے دل اس کی انگلیوں کے مانند ہیں, وہ جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یعنی کسی بندے کو ہدایت کے رستے پہ لگانا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جس طرح انسانوں کے لیے, ہمارے لیے دو انگلیوں کا پھیرنا کے لیے کیا ایفرٹ, کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اس طرح ایک بندے کی پرسنالٹی کو اس طرح پھیر دینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن ایک بندے کی کج رخی کی وجہ سے, غلط رجحان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہدایت سے ہٹنے بھی دیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ایک بندے کو آپ سمجھانا چاہیں کہ یہ کرو, یہ تمہارے لیے فلاح کی چیز ہے, یہ ہدایت ہے, وہ کس طرح آپ سمجھا سکتے ہیں دوسرے کو؟ وہ آگے ہنس بھی لے گا, مذاق بھی اڑا لے گا, آپ کو اوائڈ بھی کر لے گا, وہ ہر چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بھی بدلنا مشکل نہیں ہے. ہدایت جو ہے وہ بھی صرف اللہ ہی ہے جو ہبا کر سکتا ہے. یہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ اس بات کو میں کئی دفعہ رپیٹ کر چکا ہوں کہ اگر ممکن ہوتا کسی نبی کے لیے ہدایت دینا, تو آدم اپنے بیٹے قابیل کو سمجھا پاتے, ہدایت دے پاتے اپنے بھائی کو قتل مت کرنا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا پاتے اور وہ طوفان نوح میں غرق نہ ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ عازر کو سمجھا پاتے اور اس کا وہ انجام نہ ہوتا. اسی طرح باقی نبی اور رسول کے اگزامپل میں کٹ شارٹ کرتے ہوئے, لوط علیہ السلام اور بھی بہت سارے اگزامپلس ہیں, ان تمام کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت دے پاتے تو پورا مکہ شہر جو ہوتا وہ ہدایت یافتہ ہوتا کہ نہ ہوتا. ہدایت دینا یہ خالص اللہ تعالیٰ کے, کوئی انسان یہ ہدایت نہیں دے سکتا کسی کو. تو اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے, اور جتنی ہدایت ابھی نصیب ہو گئی ہے وہ کہ دوبارہ لاسٹ نہ ہو جائے, اس کے لیے بھی یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو رب بنا, لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, ہمیں دوبارہ گمراہ نہ ہونے دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دوسری آیت, دوسری دعا, رب بنا, اے ہمارے رب, انک جامع الناس, اے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو, تمام انسانوں کو, لیوم لا ریب فی, اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر ون یہ کہ حقیقت کے حساب سے دیکھیں, فزیکل ورلڈ کے حساب سے دیکھیں تو بہت شک ہے اس میں. ہاؤ ٹو پروف کہ قیامت آئے گی, واپس لوگ جمع ہوں گے, ایک میدان میں جمع ہوں گے, ایسا کر کے یہ تو کہیں نہیں پروف کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دعا کیا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرو کہ اس دن میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں شک نہیں ہے؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی وعدے، اپنے کسی بھی کال سے پھرتا نہیں ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں تم سب کو جمع کروں گا تو تم سب کے سب جمع ہوں گے، رہیں گے ہم لوگ. تمام انسانیت جو ہے، آپ کے کولیگز آگے پیچھے جتنے آپ کے فور فادرز، آپ کے آئندہ آنے والی نسلیں، تمام کانٹیکٹ شروع سے لے کے آخر تک سب لوگوں نے ادھر جمع ہونا ہے، سب نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر عقل نہیں آتی، یہاں پہ دل اور ایمان آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا، اللہ بھی غیب ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کہاں ریٹرن ہے، باقی تو کانٹریکٹس لکھے جاتے ہیں. اور سب لوگوں کا جمع ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اہل ایمان کے نزدیک یہ لا ریب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ اس طرح ہی ہو کے رہے گا. اینڈ کے اندر ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث جو میں کسی اور کلاس کے اندر، خاص طور پہ جو سیکنڈ یا تھرڈ سیکنڈ سیمسٹر کے اندر جب میں اینڈ میں وہ ایک خاص لیکچر لیتا ہوں، اس کے اندر میں بتایا کرتا ہوں، لیکن اس کو کبھی کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا تھا کیونکہ بہت لمبی حدیث ہے وہ. اس کے اینڈ کی طرف وہ کیا ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اور اس ڈیولپنگ باڈی کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، لائیولی ہوڈ بھی ہے اس کا، یہ کیسا ہوگا، نیک بخت ہوگا، اس کی بیسک نیچر کیسی ہوگی، کتنا عرصہ جیے گا اور اس کا انجام کہاں پہ ہونا ہے جا کے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس آیت کو، یہ پچھلی آیت گزری ہے دعا کہ گمراہ نہ ہو جائے انسان دوبارہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک شخص جو پوری زندگی جو ہے وہ گناہ کرتا رہا، نافرمانی کی زندگی گزارتا رہا. اب تھوڑا سا اس کو بڑھاتے جاتے ہیں ہم لوگ، نمازوں کی کیا دور کی بات، روزے دور کی بات، اس نے تو کسی اخلاق کا حساب نہیں رکھا، اس نے کوئی مورالٹی ایسی نہیں تھی جو اس نے، امورالٹی ایسی نہیں تھی جو اس نے نہ چھوڑی ہو پیچھے، ہر لحاظ سے ایک بد انسان، شر انسان. اور وہ برائی کرتا رہا کرتا رہا کرتا، یہاں تک کہ وہ اتنا اس نے فاصلہ طے کر لیا کہ جہنم کے وہ بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن اچانک جو ہے وہ پھر آخرت اپنے انجام کے قریب، وہ اچانک جو ہے وہ پھر پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، معافی مانگتا ہے، ان تمام چیزوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ کر چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہوگا بالآخر، تو وہ تقدیر والی بات جو تھی وہ پھر سچی اس طرح نکل آتی ہے کہ اس بندے نے توبہ کر لی، اس بندے نے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کو معاف کر دیا. اور دوسرے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک شخص جس کے بارے میں یہ لکھا تھا، ایک بندہ بہت نیک، بہت تقوی والا، پوری جوانی اس نے اپنی بہت پاک صاف گزاری، اس نے نمازیں بھی، میں ایکسپلین کر رہا ہوں صرف یہ، نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، ماں باپ کا بھی خیال رکھا، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا تھا کہ بالآخر یہ جہنم میں جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، پوری زندگی وہ اس طرح گزارتا رہا لیکن آخرت میں جا کے اس بندے نے کیا کیا، گناہوں میں پڑنا شروع ہو گیا. وہ گناہ کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں، گناہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی کرپشن میں پڑ گیا، پیسے کے لالچ میں آ گیا، کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا، جس طرح سورہ آراف کے اینڈ کے اندر ایک بہت بڑے عالم کا جو پہلے کہیں گزرا ہوگا، کسی زمانے میں پہلی امتوں میں کہیں گزرا ہوگا، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارے اس بندے کا ذکر کر کے بتائیں جس کو ہم نے اپنی آیات نازل کی تھیں، ہم نے اس کو بہت زیادہ چیزیں عطا کی تھیں اپنی، لیکن وہ کیا ہوا، گمراہی میں پڑ گیا. یہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے فَانْسَلَكَ مِنْهَا، وہ اس میں سے نکل بھاگا، اس نے چھوڑ دیا ان تمام چیزوں کو. لیکن جو تفسیر کی کتابوں میں کیا ذکر ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے وہ ایسا لگا کہ اس کے پیچھے اس کے تمام تقویٰ، تمام للہیت، تمام خدا خوفی، تمام چیزیں جاتی رہیں اس کی، اور وہ ہر قسم کے جو ہے وہ چیز سے بیک فٹ پہ جاتا رہا. تو وہی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہمارے اس نیک بندے کا ذکر کریں جس کو ہم نے آیات کی تھی، اللہ تعالیٰ آگے جا کے کہتے ہیں مثلہم کمثل الکلب، پھر بالآخر اس کی مثال ایک کتے کی سی ہو گئی، کہ جس طرح ایک کتا جو ہے وہ پورے دن جو ہوتا ہے اس کا کیا روٹین ہوتی ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے پورے ذہن میں کیا ہوتا ہے، صرف اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں، جب بھوک لگی ہے تو کہیں کھانا مل جائے، جب اس کا وہ خاص ایک ایج، ایک ٹائم آتا ہے میٹنگ کا تو بس وہ میٹنگ کر لے کہیں، وہ تو بس اس بندے کی مثال جو تھی جو کہاں کس مقام پہ تھا، اور ہم اس کو اگر چاہتے تو اور رتبہ اور بلند کرتے، لیکن وہ زمین میں گھستا چلا گیا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور زمینی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. تو بڑے سے بڑے بندے کے اوپر بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کہ وہ کہاں جائے گا. اس نے ایسا گناہ کر بیٹھا کہ پوری زندگی اس کے نلفائے ہونے شروع ہو گئے, تمام اعمال, اور بالآخر جو اس کے ساتھ ہونا تھا کہ وہ جہنم میں پھر گیا اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے. ایک خاص حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی رحم کے ساتھ نہیں دیکھے گا. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو بڑھاپے کی عمر میں, ضروری نہیں کہ بڑھاپے کا مطلب بالکل اولڈ ایج ہے, بڑھاپے کی عمر میں جا کے وہ گناہوں میں اور بدکاری میں اور غلط چیزوں میں لگ جائے اس ایج میں جا کے, جبکہ ایکچولی وہ یوتھ والی ایج نکل گئی جب زیادہ وہ تھا. کیوں؟ اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے گرمیوں کے دن ایک روزہ رکھا, پورے دن کچھ نہیں کھایا پیا, آپ نے گرمی برداشت کی, آپ نے ہر چیز کیا, آپ نے زبان کو بھی حفاظت میں رکھا, کوئی آپ نے عمل بھی ایسا نہیں کیا, اور روزہ کھلنے سے بالکل 10-15 منٹ پہلے آپ روزہ توڑ بیٹھے, کیا حاصل کیا اس بندے نے؟ بلکہ جو رکھا تھا وہ بھی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہو گئی. تو اس لیے پوری زندگی کے لیے, آخری دم تک کے لیے یہ ایک دعا ہے جو ہمیشہ رہنی چاہیے. بہت سارے اگزامپلس تھیں شیئر کرنے والی, لیکن اصل بات اگر آپ سمجھ لیں تو اگزامپلس نہ بھی ہوں تو خیر ہے, تھوڑا ٹائم بھی میں صحیح طرح نہیں مینیج کر سکا, شروع کے ٹائم میں زیادہ مجھ سے ہو گیا تھا, ایکسپلین کر لیا. لیکن اینڈ میں جا کے یہ جو دو ہیں آیات, ان کو یاد کریں اور ان کو کنٹینیوسلی پڑھا کریں. ایکسٹریم یہ ہے, اور ہم لوگ اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں, ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایسے, اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب اگر وہ کہیں کسی انوائرمنٹ میں وہ جاتے ہیں, انوائرمنٹ ان کا اثر پکڑتی ہے. اس بندہ وہ بندہ اگر کہیں چلا گیا تو لوگ اگر کہیں اور کسی اور ڈریسنگ میں تھے کہ اور قسم کی باتیں ہو رہی تھیں, وہ خود ہی وہ چیزیں چھوڑنا شروع ہو جائیں گے, یہ بند کرو, یہ میوزک بند کر دو, اور اگر کوئی اور ہے تو جو دوپٹہ لے لو یا کچھ اس طرح کر لو, لوگ اس کا اثر لیتے ہیں. لیکن ہم لوگ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم لوگ انوائرمنٹ کا اثر لیتے ہیں. ایک انوائرمنٹ میں ہوں گے, اگر اچھی باتیں اچھی چیزیں ہو رہی تھیں تو ہم لوگ اچھائی کی طرف چند قدم آگے بڑھ گئے, اسی رات کہیں اور گئے تھے کسی اور جگہ کے اوپر تو وہاں پہ جا کے بالکل ہی دوسری طرف چلے گئے. اس کی ایگزامپل آپ لوگوں کی ایج کے حساب سے جو میں ہمیشہ ریپیٹڈ ایگزامپل دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس چیز کا زیادہ اچھا اگر ٹیسٹ ہوگا نا آپ لوگوں کا تو وہ یہی ہوگا, فیلڈ ٹرپس کے اوپر, فیئر ویل یا ویلکم پارٹیز, ان کے اوپر آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, شادیوں کے موقع کے اوپر آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ان موقعوں کے اوپر, آپ کیا کرتے ہیں, کتنا انٹیگریٹی شو کرتے ہیں اپنے اسلام کی اور اپنے مومن ہونے کی, تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کافی حد تک اپوزٹ ہی ہوتی ہے بات, کافی بڑی اپوزٹ بات ہوتی ہے. تو ہر سال جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ سر آپ نے ضرور آنا ہے فیئر ویل کے اوپر اور ویلکم پارٹی کے اوپر, اور میں نہیں آتا, اور حالانکہ میرے گھر بالکل پاس ہے اس کے. وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا, تاکہ کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ اگر میرے دل میں رسپیکٹ ہے تو وہ انٹیکٹ رہے. وہ ایک آپ لوگوں کے لیے آزمائش ہے, شادیوں کے موقع جو ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں چیزیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جو کہ جب کیکسٹ میں تھے تو اور طرح کے تھے, جب جاب لگ جاتی ہے, جب انوائرمنٹ ان کو ملا, ایکسپوجر ملا, پیسہ ملا, اب کیا کرنا ہے ہم نے, اللہ اللہ کر کے اب تو بس کبھی کبھی نماز پڑھ لیں گے اور کبھی کبھی ہم کوئی اور چیز کر لیں گے. وہ ہم لوگ اور طرح کے مسلمان ہیں, ان شارٹ کمزور مسلمان ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بیسٹ سے بیسٹ کمپنی اڈاپٹ کریں, ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو صاحب ایمان ہیں, صاحب عمل ہیں, تاکہ ہم لوگوں کا بھی رجحان اس طرف ہو, اس طرف بات بڑھے گی. ظاہری بات ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایسی کمپنی میں جا رہا ہے جہاں پہ بالفرض آپ لوگ گئے ہیں کہ چلو آؤ ہم چلتے ہیں, ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں, ضروری نہیں کہ یہ بری جگہ ہے, ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ گئے دوستوں کے ساتھ سینٹورس گئے آپ لوگ, اور وہاں پہ گھوم پھر بھی رہے ہیں, گپے بھی مار رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں بھی ہو گئی, دیکھنے کے اندر بھی آپ لوگوں نے حیا نہیں رکھی, پھر کھانا پینا جو کچھ بھی ہے اس میں بھی اگر کوئی کھانا ضائع ہو رہا ہے یا اسراف ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ, پلس یہ کہ بیچ میں جو نمازیں آئیں آپ نے کتنی نمازیں پڑھنی چاہیں, کہ اب نماز کا ٹائم ہوا ہے, چاہے وہ نیچے بیسمنٹ میں ہے یا مجھے کسی دکاندار سے کہنا پڑے کہ مجھے آپ کوئی جان نماز دے دیں میں نماز پڑھ لوں, وہ اب خود دیکھ لیں کہ کہاں ہم لوگ کتنا عمل کس طرح کریں گے کس چیز کے اوپر. تو وہ لمحات جو ہوتے ہیں, میں نے اپنی پوری زندگی میں نے 2 دفعہ کرکٹ میچ دیکھا ہوا ہے لائیو, دونوں دفعہ پنڈی اسٹیڈیم کے اندر, اور پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے بہت گلٹی فیلنگ ہوئی تھی, دوسری دفعہ دیکھا تو اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ میں کبھی نہیں جاؤں گا. وجہ کیا تھی؟ میں نے دونوں میچز کے دوران نمازیں پڑھی تھیں, پوری نمازیں پڑھی تھیں, لیکن میں نے یہ فیل کیا تھا کہ اگر اس لمحے میری ڈیتھ ہوتی ہے, نہ میری نمازوں میں کوئی خشوع ہے, نہ میرا دھیان ہے نمازوں کی طرف, نہ ماحول ہے یہاں پہ نمازوں والا, تو میں جو اگر مروں گا تو میں کس حال میں کروں مروں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کہا ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اس حال میں مرنا کہ تم فرما بداری کی زندگی گزار رہے ہو. تو وہ اچھی بہت گہری گندی گلٹی فیلنگ ہوئی تھی کہ میں فرما بداری کی زندگی نہیں گزارا, ابھی اس لمحے نہیں ہوں میں فرما بداری میں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ کرے ہم ویسے مسلمان بنے کہ ہم لوگ انوائرمنٹ کو انفلوئنس کر سکیں, لیکن ابھی ایسے حالات ہیں نہیں, ہم بالکل اپوزٹ قسم کے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.